الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملکی اور بین الاقوامی حالات کے اعتبار سے ویسے تو ماشاءاللہ آج کل میڈیا کا جو دور ہے اس میں آپ لوگ ہم سے زیادہ باخبر ہیں. اس حوالے سے جو گزارشات یہاں پیش کی جا رہی ہیں اس کے لیے زیادہ محنت تو ہمارے بھائی ثاقب رفیع شیخ صاحب کی ہے. انہوں نے کچھ ہمارا ایک خلافت فورم بھی ہوتا ہے، اگر آپ زیادہ اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تنظیم کی سوچ جو ہے ملکی اور بین الاقوامی حالات کے حوالے سے، تو آج کل ہماری جو ویب سائٹ ہے tanzeem.org اس کے اوپر ایک خلافت فورم کے نام سے مرزا ایوب بیگ صاحب اور امیر محترم اور کچھ اور لوگوں کے تجزیے باقاعدہ ویڈیو کی شکل میں آتے رہتے ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. پر چند ایک حالات کے بارے میں جو باتیں عرض کروں گا اس میں پہلے بین الاقوامی اعتبار سے افغانستان میں امریکی مظالم اب عوام سے بڑھ کر بچوں تک بھی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے جدید ترین اسلحے سے مسلح ہو کر ہیلی کاپٹر استعمال کر کے مارچ کے شروع میں ہی تقریباً 6 سے 12 سال کے ان بچوں کو مارا جن کے گھروں میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اس دن انہوں نے 9 بچوں کو شہید کیا. اس سے پہلے 26 اگست 2010 کو بھی ایسا ہی واقعہ ہو چکا تھا جس میں 6 بچے مارے گئے تھے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب ان کا آخری جو ایک آدمی جھنجھلا کر اور بھنا کر جو اقدامات کرتا ہے تو معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا. اور اس حوالے سے ان کے ظلم کی داستانیں تو ہمارے سامنے آتی ہی رہتی ہیں. عرب ممالک میں جو ایک کچھ احیائی تحریکیں یا تبدیلی کی تحریکیں اٹھی ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آغاز ہوا تھا تیونس سے. وہاں پر وہ جو وہاں کا حکمران تھا زین العابدین گزشتہ 24 سال سے حکومت کرتا چلا آ رہا تھا، اس کو حکومت چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اس کی دیکھا دیکھی پھر مصر کے عوام نے ہمت پکڑی اور 40 سال سے جو حسنی مبارک ان کے اوپر مسلط تھا، اگرچہ 5 سال کے بعد ریفرینڈم کراتا تھا لیکن ہر دفعہ 97% 98% اسی کے حق میں ووٹ پڑتے تھے، اسے بھی جو ہے حکومت چھوڑنی پڑی. اور اب اس سے آگے کے بڑھ کر یہ سلسلہ لیبیا میں سرگرم ہے، یمن میں سرگرم ہے، حتیٰ کہ بحرین جیسی چھوٹی سی جگہ وہ بھی اس پہ بھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جبر و استبداد اور ظلم کا ایک رد عمل ہے، اور اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا قدرے پلانڈ بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہود و نصارہ ہر چیز کی اپنی پلاننگ بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کے لیے ایک پری ایمپٹیو ایکشنز بھی ان کے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی جو پپٹ گورنمنٹس ہیں اگر اب لوگ ان سے بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو قبل اس کے ایک ایسی تبدیلی آئے جو ان کے کنٹرول میں نہ رہے، وہ ایک کنٹرولڈ قسم کے چینج اور ایسا یعنی ڈیموکریٹک سیٹ اپ دیا جائے کہ جس میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپنی آواز اٹھانے کا موقع تو ملے لیکن اس میں کوئی اسلامی احیائی پہلو جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ نمایاں ہوتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے ڈیلیبریٹلی کہ قرآن و سنت کو کسی بھی ملک میں فیصلہ کن حیثیت حاصل نہ ہونے پائے. اور اس حوالے سے تبدیلی کی یہ ساری لہریں اور ان میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ مسلم عناصر بھی یقیناً ہیں مصر میں جیسے اخوان المسلمون تھے، لیکن باقی جگہوں پر ابھی کوئی باقاعدہ منظم قسم کی تحریکیں جنہوں نے جیسے ابھی آپ نے سنا بانی محترم سے کہ کوئی باقاعدہ اس سے پہلے انقلابی مراحل طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر طے کیے ہوں، ایسا سلسلہ نظر نہیں آ رہا. بلکہ لگتا یہ ہے کہ یہ اس قسم کی آمریتوں یا بادشاہتوں کو ختم کر کر کوئی جمہوری سیٹ اپ ترکش ماڈل جو ہے اس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں فیصلہ کن حیثیت فوج کو حاصل ہو اور قدرے سیکولر جو ہے وہ اپنا معاملات جو ہیں وہ چلائے جائیں. البتہ یہ ان کی سوچ ہے، اور لیبیا میں آپ کو پتا ہے کہ معاملہ اب ذرا زیادہ سرگرم ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی اس میں ٹپک پڑی. اس نے اس مہینے کی 17 تاریخ کو قرارداد نمبر 1973 پاس کی, اور جس میں بین الاقوامی برادری کو ہدایت کی گئی کہ لیبیا کے عوام کو بنیادی حقوق کی حفاظت اور انہیں تشدد سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. اور اس کے قبر میں انہوں نے باقاعدہ ان کے حکومت کے ٹھکانوں پر, قذافی حکومت کے ٹھکانوں پر بمباری کا اختیار بھی ان کو مل گیا. اور اس کے بعد امریکی, فرانسیسی اور برطانوی طیاروں نے ایکشن بھی لیے ہیں. اوباما نے اگرچہ افغانستان جیسے انجام سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ زمینی طور پر جو ہے وہاں داخل نہیں ہوگی, اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کوشش کی کہ جناب یہ نیٹو جو ہے اس کو سنبھال لے, لیکن وہ ان کے آپس میں بھی اختلافات بڑے نمایاں ہوتے نظر آ رہے ہیں. فرانس کچھ اور کہہ رہا ہے, برطانیہ کی کچھ اور مرضی ہے, اور امریکن رول جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہے. بہرحال الٹیمیٹ آبجیکٹو وہاں انہیں کوئی عوام کی ہمدردی نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کا تحفظ ہے. اور اس اعتبار سے, اس لیے کہ بہرحال وہاں سے یورپ کے لیے پرٹیکولرلی جو آئل کی جو سپلائی ہے وہ خاصی متاثر ہونے کا نہ صرف یہ کہ اندیشہ ہے, اس اعتبار سے یورپی یونین جو ہے وہ سیپریٹ اس کے جو ہے وہ موقف ہے, امریکہ کا موقف مختلف ہے, اور چائنا کی بھی کچھ جو ہے وہ اپنے مفادات جو ہیں وہ مختلف طریقے سے چل رہے ہیں. روس کے وزیر اعظم نے بڑی عجیب بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ سلامتی کونسل کی قرارداد جو ہے یہ اصل میں جو صلیبی جنگیں ہیں یہ انہی کا اعلان ہے, اور دنیا کو یاد دلایا ہے کہ بدستور ابھی اسلام اور مسیحی دشمنی کا عنصر جو ہے یہ بھی چل رہا ہے. قذافی جو آپ کو پتا ہے کہ انتہائی ایک ظالم اور مکار آدمی, امریکہ کی نظر میں اس وقت تک وہ قابل قبول رہا جب تک وہ وہاں کی مسلم قوتوں کو دباتا رہا, لیکن اب جیسے ہی ان کو نظر آیا کہ اس کے بھی دن گنے جا چکے ہیں تو اس کو ساری برائیاں اس میں نظر آنی شروع ہو گئیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہاں سے تیل کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے, اور اس سے بھی پیچھے تیل کے ان کنوؤں پر کہتے ہیں کہ جن تحریکوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے اندر اسلامی عنصر کافی ہے. فرانسیسی خبر ایجنسی نے یہ خبر فروری میں دی تھی لیکن بعد میں خاموش ہو گئی. اس نے لکھا کہ مشرق میں مصری سرحد کے قریب تبرق سے لے کر مغرب کی طرف اجدابیہ کے سہلی شہر تک سفر کر کے دیکھا, پورے علاقے پر باغیوں کا قبضہ ہے, فوجی سپاہی بھی ان میں شامل ہوتے جا رہے ہیں, اور مقامی لوگوں نے بتایا کہ ورنا کے مقام پر اسلامی امارت قائم ہو گئی ہے. ادھر دارالحکومت ترابلس میں قذافی کے وزیر خارجہ خالد خائم نے مغربی سفیروں سے کہا کہ یہ عمارت القاعدہ نے قائم کیا ہے, اور ملک کے سابقہ دارالحکومت بیضا میں یہ لوگ عورتوں کو برقع پہننے پر مجبور کر رہے ہیں. القاعدہ کا جہاں بھی نام آ جائے تو وہاں امریکہ کے لیے جہاد فرض ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہی سے یہ چیزیں زیادہ ایکٹیو ہو گئیں. اور کوشش یہی ہے کہ لیبیا میں بھی کچھ اس قسم کی اصلاحات کا سلسلہ کیا جائے جیسے مصر میں, تاکہ اسلامی قوتوں کے ابھر کر آنے کا سلسلہ بند کیا جائے. امریکی قیادت تو اپنی جانب میں مطمئن تھی کہ مصر میں بھی اس نے ایرانی انقلاب کی طرح کا کوئی راستہ بند کر دیا ہے, لیکن اب یہ جو اس لیبیا میں اس قسم کی اسلامی تحریک کی خبر ملی ہے تو یہ صورتحال ان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو چکی ہے. اس لیے کہ لیبیا کی اس عمارت کے سربراہ عبد الکریم الحسیدی اور ان کے نائب خیر اللہ برعاسی پہلے ہی گوانتا نام بے کے عقوبت خانے میں امریکہ کی مہمان نوازی کا مزہ چکھ چکے ہیں. اس کا توڑ یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی افغانستان کی طرح کوئی قرضاری جو اپنا قرضہ ہی تلاش کیا جائے, اور یہ انہیں مل بھی گیا ہے اس لیے کہ وہاں جمہوریت پسند مخالفین نے بھی ایک اموری کے حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا ہے, اور محمود جبریل کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے. یہ صاحب فرانس کے صدر سرکوزی کے دوست ہونے کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں, چنانچہ سرکوزی نے سب سے پہلے اس عبوری حکومت کو تسلیم بھی کر لیا ہے, اور جبریل نے بھی ایک عبوری آئین ساز کونسل قائم کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس طرح سے گویا کہ اگر یہ معاملات اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو لیبیا بھی ایک امریکہ اور مغربی قوتوں کے لیے دوسرا افغانستان ثابت ہو سکتا ہے. مصر میں البتہ معاملہ ذرا قدرے امریکہ کو یہ سہولت رہی کہ حسنی مبارک کی رخصتی فوج کے تعاون سے ہوئی, اور آئینی اصلاحات کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا, اور وہاں پر ووٹروں کی اکثریت کو یہ چوائس دی گئی کہ آیا وہ آئین میں ترمیم چاہتے ہیں یا نیا آئین بنایا جائے. تو اس میں اخوان المسلمین اور دوسری جو اسلامی قوتیں تھیں انہوں نے آئین میں ترامیم جن کے ذریعے سے انتخابات میں دھاندلی کے دروازے بند کر دیے جائیں، عدلیہ آزاد ہو جائے، صدارت کے لیے میکسیمم دو ٹرمز کی جو ہے لمٹ لگا دی جائے، پارلیمنٹ میں اختیارات میں اضافہ ہو، اس قسم کا معاملہ جو ہے وہاں ہوا ہے۔ تو اب بحث یہ چل رہی ہے کہ مصر جو ہے یہ موجودہ حالات میں کیا دوسرا ایران بنے گا یا جدید ترکی بنے گا۔ بعض کا خیال ہے کہ مصر میں ایران کی طرح کی اسلامی جمہوریت کے پنپنے کے آثار فی الحال نہیں ہیں، البتہ ترکی کی طرح کا سیاسی نظام تشکیل پانے کے آثار زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کا ایک پیور ریسرچ سینٹر ہے، اس نے گزشتہ سال مئی میں مصر، انڈونیشیا، اردن، لبنان، نائجیریا، پاکستان اور ترکی میں 1000 مختلف افراد سے کچھ سوالات کیے تھے، ان میں اسلام کے سیاسی کردار سے متعلق سوال بھی شامل تھے، اور سوال یہ تھا کہ کیا سیاست میں اسلام کا دخل مناسب ہے۔ 95% نے جواب دیا کہ ہاں۔ لوگ کہتے ہیں نا نہیں نہیں بس سیاست سے اسلام کا کیا تعلق ہے، یہ تو انفرادی معاملہ ہے۔ 95%، اور یہ ریسرچ کرنے والے امریکن ہیں، 2% نے نا میں جواب دیا ہے۔ مصری سیاست میں اسلام کتنا کردار ادا کرتا ہے، 48% نے کہا کہ بڑا، 49% کا خیال تھا کہ معمولی۔ اور کیا مصر میں جدت پسندوں اور اساس پسندوں کے درمیان رسہ کشی جاری ہے، 31% نے مثبت جواب دیا، 27% نے جدت پسند ہونے کا اقرار کیا، اور 59% نے کہا کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ یہ جو فنڈامنٹلسٹ جو گالی جس کو سمجھ جاتا ہے، وہاں مصر جیسی جگہ پر بھی ہے۔ تو امریکہ کے لیے یہ بڑا ایک سہانے روح منظر ہے کہ ایران اور ترکی کے بعد مصر بھی اس کی گرفت سے نکلتا نظر آ رہا ہے، اور مصر کو امریکی امداد سے بے نیاز ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اگر وہ اپنی نیچرل گیس جو ہے اس وقت تک جو وہ اسرائیل کو اونے پونے بیچ رہا ہے، اگر وہ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز پہ بیچنا شروع کر دے تو وہ بھی جو ہے وہ امریکی امداد کے تسلط سے نکل سکتا ہے۔ اور لیبیا میں بھی تیل کے چشموں پر مغربی کمپنیوں کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے یعنی گویا کہ وہ جو 2006 میں امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزو رائس نے کہا تھا کہ ایک نیا مشرق وسطی وجود میں آ رہا ہے، اور آرم فورسز جنرل میں ایک نقشہ شائع ہوا جسے آج کل نیٹو کے سینئر افسران کے تربیتی نصاب میں یہ نقشہ شامل ہے اور انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اس نقشے میں سعودی عرب کو سکیڑ کر ویٹیکن کی طرح مکہ اور مدینہ منورہ کی پر مشتمل ایک مقدس اسلامی ریاست بتایا گیا ہے، باقی ملک چھوٹے چھوٹے قبائلی علاقوں میں بٹا ہوا ہے، عراق کے 3 ٹکڑے، اور اسرائیل جو غرب اردن ہے وہ گریٹر اسرائیل میں شامل، اور اسی طریقے سے جو ہے مصر کی تقسیم اسرائیل کی سیاسی حکمت عملی کے مقاصد میں شامل ہے، اور اگر خدا نخواستہ مصر ٹوٹا تو پھر سوڈان، لیبیا اور دوسرے ملک بھی موجودہ شکل میں سلامت نہیں رہیں گے۔ اور سوڈان کے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اس حوالے سے ریفرنڈم کر کے اس کو ٹکڑے کیے جا چکے ہیں۔ لیبیا میں تیل کی دولت والے علاقے میں علیحدگی تحریک زیادہ دور نظر نہیں آتی ہے۔ عراق، افغانستان اور پاکستان میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل آپ کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے جو یہ خیال ہے کہ کیا یہ بیداری کی لہر پاکستان کے عوام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، تو ہمارے تنظیم کے تجزیہ نگار ایوب بیگ صاحب کا خیال ہے کہ ان کی رائے میں اس کا امکان بہت کم ہے، اس لیے کہ 1977 کی تحریکی ناکامی کے بعد جو اصلا تو ناکام ہوئی بظاہر کامیاب نظر آ رہی تھی، اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ ساری قوم کسی ایک نقطے پر متفق ہو۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم قوم کی بجائے قومیتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اب سندھ کے مطالبات اور حقوق پنجاب سے ٹکراتے ہیں اور پنجاب کے سندھ سے، اور یہی معاملہ دوسرے صوبوں کا ہے۔ کالا باغ ڈیم سب مانتے ہیں کہ ملک کی ضرورت ہے، لیکن یہ مفادات کا ٹکراؤ اسے بننے نہیں دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلکی اختلافات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں، جو اچھے مشرق وسطی میں ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں عام ہیں۔ تو اس صورت میں اب اگر جو ہے وہ مزید یہ جو ہمارے ہاں اظہار رائے کی آزادی ہے، اس میں لوگوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کا، کچھ نہ کچھ جلسے جلوس کر کے اپنے جذبات کے اظہار کا موقع بھی جو ہے وہ ملتا رہتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی اب معاملہ، اس وقت تک دینی قوتوں نے کوئی ایسا بنیادی کام نہیں کیا کہ لوگ دین کے لیے آگے آ کر جو ہے قربانیاں دینے کو تیار ہوں۔ البتہ خونی انقلاب، اس لیے کہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی جو تقسیم ہے وہ بہت جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے اس کی طرف معاملہ جو ہے اللہ نہ کرے کہ بڑھتا چلا جائے. اس حوالے سے کچھ جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس پہ بھی بعد میں تبصرہ آئے گا. قرآن مجید کو جلانے کی جسارت بھی جو ابھی تازہ ترین واقعات میں سے ہے. اور امریکی پادری ٹیری جونز نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا. اس حوالے سے امریکی سفیر اسے انفرادی واقعہ قرار دے کر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے. ویٹیکن سٹی نے کوئی بیان جاری نہیں کیا, حالانکہ شیخوپورہ میں ایک عورت کو سزا ہو گئی تھی تو ویٹیکن سٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا, لیکن ابھی پوپ کو اس پوری جسارت کے اوپر کوئی تشویش نہیں ہوئی. اور پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں انہیں تو وہ تو چونکہ پلتے ہی انہیں کی امداد پر ہیں, اس لیے یہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ واضح اعتبار سے جو ہے کوئی کسی قسم کا احتجاج ہماری حکومت یا ذمہ داران کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہے. اور یہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ اس حوالے سے وجہ یہی ہے کہ سارے کے سارے وظیفہ خوار ہیں اور انہی کے منظور نظر ہیں. لیکن بہرحال یہ جو 1 ارب اور 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں, یہ اب اتنے زیادہ یعنی ان کے اندر سے ظاہر سی دل غم و غصہ ہے, لیکن عام مسلمان مضطرب اور مشتعل بھی ہے. بہرحال اس حوالے سے یہ سوچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید, ایک بات تو طے ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہوا ہے وہ میرے اور آپ کے جو ہے وہ جذبات اور احساسات کا محتاج نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور یریدون لیطفئوا بنور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. البتہ سوچنا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک لیا تھا, اس لیے کہ ابھی 23 مارچ منایا, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پہلی دفعہ آج یہاں ہی نہیں, آج اس پادری نے نہیں جلایا ہے. اس آزادی کی تحریک کے دوران بھی ہندو اور سکھوں نے سارے ہوشیار پور کی مساجد سے قرآن مجید لے کر سڑکوں پر پھینک دیے تھے, اور بدمست ہو کر اغوا شدہ خواتین کی بے حرمتی سڑکوں پر سرعام کر رہے تھے. آخر ایک مجاہد نے رائفل سنبھالی اور بلوچ ریجیمنٹ کے افسران سے بات کی. اس پر بلوچ ریجیمنٹ کے جوانوں نے کہا کہ پاکستان تو بنا ہی قرآن مجید کے لیے ہے, اسے ہم سڑکوں پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں. چنانچہ سڑکوں اور گلیوں سے قرآن مجید کے نسخوں کو اٹھایا گیا. تقریباً 50 بوریاں بھر گئیں جنہیں ایک کنویں میں دفن کیا گیا. تو یہ معاملہ اور امرتسر میں ہندو سکھ قرآن مجید کے اوراق میں پکوڑے اور مٹھائیاں بیچ رہے, یہ منظر دیکھ دیکھ کر کچھ جوشیلے نوجوان اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن فوجی جوانوں نے قابو میں رکھا کہ صورتحال مزید خراب نہ ہو, تو وہ زار و قرار روتے ہوئے وہاں سے گزر گئے. یہ جو عرصہ ہم نے گزارا ہے 64 سال جو ہم پورے کر چکے ہیں, اس عرصے میں اگر ہم نے واقعی اس ملک کو جو ہم نے اللہ کلمہ طیبہ کے نام پر قرآن کے نام پر لیا تھا, یہاں قرآن کا نظام نافذ کیا ہوتا تو آج کسی کو قرآن جلانے کی جسارت کسی کے اندر پیدا نہ ہوتی. لیکن میں نے دیکھا کہ میرے وطن میں کبھی روشن خیال سیاستدانوں نے اسلامی روایات کا گلا گھونٹ دیا, کبھی سیکولرزم کے نعروں سے اسلام کو روکا, اور کبھی جمہوریت کے آڑ میں دین سے کھیلا, کبھی اس وطن کا ایک حصہ کاٹ دیا, اور کبھی آپس میں بندر بانٹ پہ لڑنے لگے. ہاں مجھے یاد پڑتا ہے, ایک نے دکھلائی مجھے رنگ بہاراں کی جھلک, جام و مینا کی جھلک, رقص نگاراں کی جھلک. ایک دکھلانے لگا خلد کے خوابوں کی جھلک, ایک نے دکھلائی تمدن کے سرابوں کی جھلک. ابھی دیکھے بھی نہ تھے نانے زمیں کے ٹکڑے, اسی اثنا میں ہوئے میری زمیں کے ٹکڑے. دشمنوں نے تو فقط تھا میرے گھر کو لوٹا, دوستوں نے میرے فکر و نظر کو لوٹا. میں یہاں پیٹ کی خاطر تو نہیں آیا تھا, میرا ایمان میرا قرآن مجھے لایا تھا. تو قرآن مجید سے وابستہ یہ تحریک تنظیم اسلامی, یہ صرف نعروں اور جلسوں اور جلوسوں اور مظاہروں تک محدود نہیں ہے, بلکہ ہمیں قرآن مجید کا چلتا پھرتا نمونہ بنیں گے تو قرآن کی صحیح معنوں میں حفاظت ہو سکے گی, اور اس ارض مقدس پر قرآن کا نظام نافذ کریں گے تو پھر دنیا میں کسی کو قرآن جیسا جلانے کی جسارت نہیں ہو سکے گی. بین الاقوامی سطح پر ہی آپ کو پتا ہے کہ زلزلہ, جاپان کا زلزلہ جس کا ذکر ابھی صبح نوید بھائی نے بھی کیا تھا, بندوں کے لیے بہت بڑا انتباہ. جاپان زلزلوں کا گھر، اس میں روزانہ بیسیوں زلزلے آتے ہیں، جاپانی ان زلزلوں کے عادی ہو چکے ہیں، یہ کانپتی دیواروں، جھولتی چھتوں اور کانپتے فرشوں پر بھی آرام سے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زلزلہ زلزلہ ہے، یہ ہر زی روح کو ایک بار اندر سے ہلا دیتا ہے۔ چنانچہ جاپان کے امیر لوگ بھی زلزلہ پروف عمارتیں بناتے، جاپان کے ماہر تعمیرات نے سلسلے میں کمال کر دیا تھا، یہ لوگ 50-50 منزلہ عمارتوں کے نیچے شاک ابزاربر لگاتے تھے اور یہ شاکس زلزلے کے دوران عمارت کو بانس بنا دیتے، عمارت 5-5 میٹر تک ادھر ادھر دائیں بائیں جھولتی لیکن ٹوٹتی اور گرتی نہیں تھی۔ جاپان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے جس ذریعے سے آپ اپنی عمارت کو بنیاد سے اٹھا کر دوسری جگہ بلکہ دوسرے شہر منتقل کر سکتے ہیں، اور وہ اپنا اس میں اتنا کمال کہتے ہیں کہ جناب یہ پورا گھر منتقل ہو جائے لیکن ڈائننگ ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کپ بھی اپنی جگہ سے جو ہے نہیں کھسکتا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی جس کے ذریعے ان کی ٹیکنالوجی اس درجے تک ترقی کر چکی کہ 9 ڈگری تک کا زلزلہ جو ہے وہ آ جائے تو آپ اپنے بیڈ پر سوتے رہیں اور زلزلے کا جھٹکا آپ کے گھر کی عمارت سہ جائے اور آپ کو اس کی اطلاع تک نہ ہو۔ جاپان کے عمرا ہمیشہ اس ٹیکنالوجی کی مدد لیتے رہے اور ایسے شاک پروف اور آرام دہ گھر بنواتے رہے، لیکن پھر وہ جس کی قدرت قاہرہ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اس کے حکم سے ایک زلزلہ آیا جس کا نام سونامی، جو جمعہ 11 مارچ کی سپہر کو 2:15 بجے 8.9 درجے کا زلزلہ، بلکہ یہ ایز اے میٹر آف 9.8 تھا، یہ 9 سے اوپر کا زلزلہ تھا، جس کے نتیجے میں اس نے 2.5 منٹ میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ اور اس قیامت خیز زلزلے میں ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس میں 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، $2,000 بلین سے زیادہ معیشت کا نقصان ہوا ہے، اور انسان قدرتی آفتوں سے بچاؤ کے 1,000 طریقے ایجاد کرے لیکن وہ قدرت کے ہاتھ نہیں روک سکتا۔ قدرت سمندروں سے وار نہ کرے تو زمین کو ہلا دیتی ہے، اور زمین کو نہ ہلائے تو آسمان کے دریا کھول دیتی ہے، اور اگر آسمان کو باندھے رکھے تو یہ آتش فشانوں کے ڈھکن اٹھا دیتی ہے، اور جب قدرت حرکت میں آ جائے تو بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی نہیں روک سکتی۔ اس اعتبار سے کاش کہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے صدر، ہمارے وزراء اعظم اور وزراء جو گھر اور گاڑیوں کو بلٹ پروف بنانے پر چاہتے ہیں کہ قوم کے جو ہے وہ کروڑوں خرچ کر دیے جائیں، اگر جاپان اتنی بڑی ترقی کے باوجود تباہی سے نہیں بچ سکا تو ہم قدرت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ قدرت کو تو اپنا انتقام لینے کے لیے صرف 2.5 منٹ درکار ہوتے ہیں، ہم ان 2.5 منٹوں میں سے بچنے کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدتے ہیں اور نیوکلئر بنکر بنواتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی قلعہ انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، اور اگر انسان قدرت کے ہاتھ سے بچ سکتا تو دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی فرعون، کوئی نمرود کبھی نہ مرتا، سب بچ جاتے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ابھی بات ہوئی تھی صبح، ظاہری اسباب، زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی وجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرے ساتھی نے ان سے سوال کیا کہ ام المومنین ہمیں زلزلے کے متعلق بتائیے کہ وہ کیوں آتا ہے۔ اس سے جواب انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ بنا لیں، اپنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے، پس اگر اس علاقے کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، بلکہ ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ کیا یہ زلزلہ عذاب ہوتا ہے؟ یہ بڑا خوبصورت جواب جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، انہوں نے کہا کہ اہل ایمان کے لیے یہ زلزلہ عبرت اور نصیحت ہوتا ہے، اور جو صالحین اس میں جاں بحق ہو جائیں ان کے لیے رحمت، یعنی ان کے لیے مرتبہ شہادت پانے کا ذریعہ بنتا ہے، البتہ کافروں کے لیے تو زلزلہ قہر اور عذاب الہی بن کر آتا ہے۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زلزلے کا جھٹکا محسوس ہوا تو آپ نے زمین پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے زمین تو ساکن ہو جا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو۔ اس کے بعد زلزلے کے جھٹکے رک گئے۔ زلزلوں سے بچنا ہے تو یہ ٹیکنالوجی کام نہیں آئے گی، ففروا الى اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا, لوٹنا ہوگا. ورنہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ زلزلہ پاکستان میں 2005 میں آیا, 2010 میں سیلاب آیا, اور اب جاپان میں سونابی زلزلہ اور ایٹمی ریئیکٹر کی تباہ کاریاں, 3 منٹ اور 10 سیکنڈ میں دنیا جاپان کی دنیا زیر و زبر ہو گئی, گاڑیاں کشتیاں جہاز عمارات سب بھوسا ہو گئے. اور قرآن مجید نے جو پچھلی قوموں کے واقعات لکھے ہیں, سورہ آراف کے اندر آتا ہے کہ گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے, ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے, اور سورہ زاریات پھر ان میں اٹھنے کی سکت نہ تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکے. آپ نے کبھی غور کیا, یہ جاپان ویسے تو بڑا امن پسند ملک ہے, لیکن اس نے بھی افغانستان میں 2007 تک یہ فورس, 2007 میں اس نے اپنی فوجیں واپس نکال لی ہیں. اس وقت تک یہ وہاں کے جو ہے جو بھی افغانیوں پر ظلم ہے اس میں یہ بھی حصہ دار تھا. کیا جبکہ قدرت کا انتقام اپنا ہوتا ہے, انہوں نے تو چند سو یا چند ہزار فوجی بھیجے ہوں گے اور ان کے ذریعے سے چند کتنے افغانیوں پر ظلم توڑے ہوں گے. اللہ کی جو لاٹھی بے آواز ہے, اور یہ باقی ظالموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قادر ہے. وقت کم ہے اس لیے میں اب ملک میں ہمارے ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, ریمنڈ ڈیوس, اس کی اسیری اور رہائی کا قصہ. یہ حضرت 27 جنوری کو کرتبہ چوک میں اپنی گاڑی کے اندر سے فائر کر کے دو پاکستانی نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا. بڑے اطمینان سے گاڑی سے نکل کر ان کی لاشوں کی تصویریں اتاری اور لاہور کونسلیٹ فون کر کے مدد مانگی. ایک گاڑی اس کی مدد کے لیے طوفانی انداز میں سفر طے کرتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئی, اور راستے میں عباد الرحمان نامی موٹر سائیکل سوار کو کچل کر ہلاک کیا. اس وقت تک موصوف لوگوں کے قبضے قابو میں آ چکے تھے, اس لیے گاڑی جو ہے واپس چلی گئی اور آج تک نہیں مل سکی. عباد الرحمان کو کچلنے والے گرفتار بھی نہ ہو سکے. ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کی فوراً بعد امریکہ نے وہ جو سفارتی استثناء کی دہائی دینا شروع کی. ساری حکومت تیار تھی, لیکن پتہ نہیں شاہ محمود قریشی کی غیرت کہاں سے جاگ اٹھی, ان کی قربانی رنگ لے آئی اور مرکزی حکومت کو سفارتی استثناء دینے کے فیصلے سے رجوع کرنا پڑا. بات بگڑ گئی اور مرکزی حکومت اگرچہ ظاہری اور باطنی طور پر امریکی غضب سے کانپ رہی تھی اور ریمنڈ کو جلد سے جلد رہا کرنا چاہتی تھی, پنجاب کی حکومت کی باطنی کیفیت بھی شاید اس سے زیادہ مختلف نہ ہو, لیکن اس وقت جو ہے یہ بات سامنے آئی کہ جناب یہ محمود قریشی صاحب چونکہ بنا بنایا کھیل جو ہے یہ بگاڑ چکے ہیں, لہٰذا اب دیت کے قانون کے تحت بات آگے بڑھائی جائے. اور ریمنڈ ڈیوس کو جو ہے جب جان کیری آیا تھا, اصل میں معاملہ اسی وقت طے ہو گیا تھا کہ اب دیت کے قانون کے تحت جو ہے تمہیں یہ واپس کیا جائے گا. اور اسی کے حوالے سے جو مائک مولن ہے, جو اس کی بھی جنرل کیانی کے ساتھ بحرین میں ملاقات ہو گئی تھی اور وہاں پر بھی شاید اسی قسم کا کوئی مصالحتی کوششوں کو سپورٹ حاصل ہو گئی تھی. حقیقت یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کیس میں پنجاب اور مرکزی حکومت, عدلیہ اور خفیہ ادارے سب ہی بے نقاب ہو گئے. بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان سب کی ناک میں پڑی نکیل کی رسی امریکہ کے ہاتھ میں ہے. مرکزی حکومت نے سفارتی استثناء کے سہارے اسے پہلے دن رہا کرنے کی کوشش کی. پنجاب حکومت نے جھوٹی بڑکیں ماری, منصوبہ بندی سے عوام کو دھوکہ دیا. پہلے دن اگرچہ قتل کا مقدمہ دفعہ 302 کے تحت درج ہوا اور ناجائز اسلحے کا پرچہ بھی دم ہوا, لیکن بعد میں جب ملزم سے جاسوسی کے آلات کی برآمدگی ہو گئی اور فون سے دہشت گردوں سے تعلق کا راز بھی کھلا, تو پھر جناب یہ اس سے آگے بڑھ کر جاسوسی کا مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا تھا. تصاویر برآمد ہونے پر تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی, اور اس کے پاس ایک ایسی ڈیوائس بھی تھی جس کے ذریعے سے وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو علاقوں میں جا کر بھی وہاں کے کوڈ جو ہیں ان کو خود بخود ڈی کوڈ جو ہے اس سے ہو جاتے تھے. لیکن بددیانت اور غلامانہ ذہنیت کے حامل حکمرانوں نے سوچ سمجھ کر اور منصوبہ بندی کے تحت اس پر محض قتل اور ناجائز اسلحے کا مقدمہ درج کیا, اس لیے کہ مقتولین کی لاشیں سامنے پڑی تھیں اور قتل کے لیے بہرحال اسلحہ استعمال ہوا تھا. عدلیہ بھی پیچھے نہیں رہی ہے اور عدلیہ اس کیس کا فیصلہ سنا چکی ہے, لہذا یہ پبلک پراپرٹی ہے. فیصلہ سنانے والے جج صاحب نے ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کا دیت کے تحت خون بہا ادا ہو جانے کے بعد قاتل کو قتل سے بتی کرنا اگرچہ ظاہراً درست, مگر آپ نے کئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. جب سے دیت اور قصاص کا قانون نافذ ہوا ہے, حقیقت یہ ہے کہ تحریری طور پر جب مقتول کے ورثاء قاتل کو معافی دے دیتے ہیں تو عدالت اس تحریر کو مختلف محکموں کو بھیجتی ہے، اس کی تحریر کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کئی ماہ کے بعد عدالت اسے تسلیم کر۔ فرض کر لیں کہ یہ سب کام جادو کی چھڑی نے آنن فانن کر دیے، پھر بھی یہ سوال باقی رہے گا کہ پاکستانی قانون کے مطابق کسی فوت شدہ آدمی کے ورثاء کو، چاہے وہ مقتول یا طبعی موت مرا ہو، سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہی کئی مہینے گزارنے پڑتے ہیں، اور اس کا میں خود چشم دید گواہ ہوں۔ میرے والد محترمہ کا گزشتہ سال انتقال ہوا تھا، ابھی تک ہم عدالتوں میں جو ہے وہ اٹارنی لیٹر اور کیا کیا کچھ جو ہے جمع کرانے کے باوجود جو ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ کبھی شاید کسی جنات نے پلک جھپکتے جو ہے یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی حاضر کر دیا، مگر وہ اخباری اشتہار کہاں شائع ہوئے جو جانشینی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے پہلے عدالت اخبار میں شائع کرواتی ہے کہ کیا کوئی اور وارث تو نہیں ہے، یا ان ورثاء میں کسی کسی کے وارث ہونے پر کسی شہری کو اعتراض تو نہیں ہے، تو وہ 15 دن کے اندر عدالت میں حاضر ہو کر اعتراض واضح کرے۔ یہ اشتہار کہاں شائع ہوئے، اور اس اشتہار کے بغیر جج جو ہے ایسا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا قانونی طور پر مجاز ہی نہیں تھا۔ 2 دن پہلے ہائی کورٹ میں بھی عجیب ماجرا ہوا، وہاں پر ایک پٹیشن دائر ہوئی کہ جناب ان کا نام جو ہے چونکہ اسے سفارتی استثناء نہیں ہے، اس لیے ای سی ایل ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام شامل کر دیا جائے، اور 14 مارچ کو مرکزی حکومت نے طے شدہ منصوبہ عدالت میں گول مول جواب دیا، جس پر ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر درخواست خارج کر دی کہ استثناء کا فیصلہ بھی ٹرائل کورٹ ہی جو ہے وہی جو ہے وہ کرے گی، سیشن کورٹ کرے گا۔ ای سی ایل کا معاملہ چونکہ استثناء کے ساتھ نتھی تھا، لہذا جب پوچھا گیا کہ کیا ملزم کا نام ای سی ایل سے بھی نکال دیا گیا، تو بڑی سادگی سے جواب دیا کہ ایک آدمی جب انڈر ٹرائل ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے تو اس کے لیے ای سی ایل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رہائی کا ڈرامہ رچانے سے 2 دن پہلے مقتولین کے ورثاء گھروں سے غائب ہو گئے، ان کے گھروں پر تالے پڑ گئے۔ سماعت سے عین ایک دن پہلے مدعیان کا وکیل بدل دیا گیا، اور یہ وکیل صاحب وہ ہیں جو سپریم کورٹ سے کم کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ وہاں پر یہ جو لوگ غائب ہیں ان کے کیس میں حکومت کی طرف سے یہ پیش ہوئے۔ تو اب اس نے جو ہے آخری دن میں وکیل نے سماعت کے روز وکالتنامہ نیا پیش کر دیا، ناجائز اسلحہ کی سزا 7 سال ہے۔ اس معاملے میں بھی ایک مذاق سامنے آیا، 50 دن قید اور 20,000 روپے جرمانے کی سزا دی گئی، جرمانہ ادا ہو گیا، سزا وہ پہلے ہی کاٹ چکا تھا۔ یوں عدلیہ نے اپنی آزادی، فعالیت اور متحرک ہونے کا لاجواب ثبوت فراہم کیا۔ یہاں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ قتل کے ایک کیس میں دیت کے قانون کے مطابق اس لیے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ آن ریکارڈ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ قتل فساد فی الارض ہے، اس لیے یہ دیت کے قانون کے تحت چٹل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تو اس سے بڑا فساد فی الارض کیا ہوگا کہ دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا گیا، جاسوسی اور پورے ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور اس کے باوجود جو ہے اس پنجاب حکومت نے بھی ان جرائم کی دفعات عائد نہیں کی، اور پھر یہ اگر ریمنڈ ڈیوس کی رہائی میں اس کا کوئی کردار نہیں تو پھر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا۔ ملزم کو جیل میں اسپیشل مراعات دی گئی، مسجد کا لاؤڈ سپیکر تک اس کے لیے بند کر دیا گیا کہ آزان کی آواز صاحب کے مزاج پر گراں گزرتی تھی۔ ریمنڈ ڈیوس کی جیل سے رخصتی تک جج صاحب بھی جیل میں محبوس رہے۔ خفیہ ایجنسوں کا معاملہ شروع سے ہی مشکوک تھا، ایسے لوگ اگر ہمارے ملک میں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے داخل ہو ہی گئے تھے تو ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے پاکستانیوں کے قتل کا انتظار کیوں کیا گیا؟ ان کو گرفتار کر کے ان سے برآمدگی کے حوالے سے انہیں ملک بدر کیا جا سکتا تھا۔ عوامی اور سیاسی سطح پر جلسے جلوس ہوئے، لیکن کوئی فنڈ جمع نہیں کیا گیا کہ مقتولین کے ورثاء کو جو کچھ دیت میں یہاں پیش کیا جا رہا تھا اس سے زیادہ بڑی رقم جو ہے عوام الناس پیش کرتے، تو اس سے جو ہے ساری قوم نے اس کیس میں اپنا چہرہ دیکھا، قوم کے حکمرانوں نے حقیقی لیڈر ہونے کا ثبوت فراہم کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ باقی ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تک کہ ورثاء بھی قانونی طور پر پورے نہیں، وہ جو بیوہ جس نے خودکشی کر لی تھی ابھی تو اب اس کے جو ورثاء ہیں وہ ان کو قانونی طور پر ورثاء میں شامل ہونا تھا، لیکن ورثاء کے تعین کے لیے تو کوئی اہتمام ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ملک میں ایک اور آپ نے دیکھی ہوگی عجیب و غریب ہماری سیاست کے جو انداز نرالے ہیں، ایک ہمارے پاکستانی سیاست کے مسٹر کلین ہیں عمران خان صاحب، اور انہوں نے اس سے پہلے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہا کہ جناب جو 234 افراد کے قاتل الطاف حسین کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا سوجا کہ یہ سارے چکر میں جو ہے وہ راتوں رات انہوں نے جناب ان سے رابطہ کیا اور اب ان کے ساتھ جو ہے سلسلہ جنبانی جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اخباری کالم نگار نے بھی لکھا ہے کہ شاید اب جو نئے انقلاب کی پاکستان میں، اس لیے کہ جو نوجوانوں میں جو ہے ابھی کچھ جذبات ہیں، تو اس کے لیے کوئی قدر نوجوان لیڈر اور اس میں ان دونوں حضرات کی خدمات حاصل کی جائیں اور اسٹیبلشمنٹ میں چینج، اگر یہ جو مقدمہ حج وغیرہ کا چل رہا ہے بدعنوانی کا، اس میں اگر کہیں انہوں نے کاظمی صاحب نے بھی کوئی ایسا بیان دے دیا تو ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کی بھی اس کے نتیجے میں چھٹی ہو جائے اور پھر اس تبدیلی ناگزیر ہو جائے، تو پھر نئے چہرے جو ہیں ان کو لانے کے لیے تیاری ابھی سے شروع کر دی گئی ہے، اور اگر انتخابات بھی کرانے پڑیں تو اس سلسلے میں بھی چہروں کی تبدیلی کے لیے اب یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ملک میں عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک آپ نے نوٹ کیا ہوگا، توہین عدالت کا ایک مقدمہ جو کہ سابقہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب کے اوپر چل رہا تھا کہ جی وہ جو انہوں نے یہ پی سی او ججز جو ہیں انہوں نے، جبکہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے آرڈر دے دیا تھا، وہ پچھلی سپریم کورٹ تحلیل ہونے سے پہلے، کہ مارشل لا کے کسی آرڈر کو جو ہے وہ نہ اوبے کیا جائے، تو انہوں نے اوبے کر کے اس کی توہین کی تھی۔ اس حوالے سے جو مقدمہ جب چل رہا تھا تو اس میں جب اس دفعہ ہیئرنگ کی باری آئی تو وہاں ڈوگر صاحب نے غیر مشروط طور پر معافی جو ہے وہ پیش کر دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اور اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے بھی وہ مقدمہ جو ہے اس کو لپیٹ دیا۔ اس کو ذرا اور تہ میں اتر کر دیکھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں تھا، یہ صرف ان ججز نے ہی سپریم کورٹ کی توہین نہیں کی تھی بلکہ اس وقت کی ساری اسٹیبلشمنٹ جس میں سول اینڈ ملٹری دونوں قیادتیں شامل ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ان آرڈرز کی توہین کی تھی۔ اگر یہ بات مزید آگے بڑھتی تو پھر ان سب پر بھی جو ہے کنٹمپٹ کورٹ جو ہے اس کے چونکہ الزامات لگنے کا اندیشہ تھا، اس لیے یہ معاملہ بھی اندر ہی اندر لپیٹ دیا گیا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے، پچھلے 60 برسوں میں پاکستان نے 30 ارب ڈالر کے قرضے لیے، اور ان 3 برسوں میں جو ابھی ہم جو جمہوری دور جس سے گزر رہے ہیں 32 ارب ڈالر کے قرضے جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ یہ قرضے کہاں گئے؟ کیا کالا بیگ ڈیم بنا؟ کیا 5-7 موٹر ویز بنی؟ کیا ریلوے کا نیٹ ورک بن گیا؟ سڑکوں کا جال بچھ گیا؟ کوئی اور جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر رقم صرف ہوئی؟ یا کوئی صنعتی انفراسٹرکچر جو ہے یا کوئی بندرگاہ بنی ہے؟ 32 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے۔ جتنی بڑی رقم پاکستان نے 60 برسوں میں خرچ کی اس سے بھی 2-3 ارب ڈالر زیادہ۔ آخر یہ گئی کہاں؟ کہاں خرچ ہوئی؟ کہاں تقسیم ہوئی؟ کیا خریدا گیا؟ کوئی تو بتائے، اتنے سارے لوگ ہیں، آخر کوئی تو اس کا جواب دے سکے۔ لیکن اس کا جواب ایک انڈائریکٹلی ہمارے وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی موجودہ پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی ترقی کے 80% اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں، بقیہ 20% بھی اگلے 2 سال میں حاصل کر لیے جائیں گے۔ لوگ یہ بیان پڑھ کر سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن اصل میں یہ 80% اہداف جو ہیں، چونکہ پاکستانی معاشرہ آج صبح تذکرہ آ چکا ہے، وہ آلریڈی ہیوز اینڈ ہیو ناٹس میں تقسیم ہو چکا ہے۔ جو ہیوز ہیں ان کے 80% اہداف پورے ہو چکے ہیں، ہیو ناٹس کا آپ کچھ نہ پوچھئے، اس لیے کہ یہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے، یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہمارے جو ہیو ناٹس کی حالت ہے اس کے بارے میں اقوام متحدہ کے فوڈ ریلیف پروگرام کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت نے خوراک کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ وہاں فوڈ سیکیورٹی کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی واقعہ ہو گئی ہے، صورتحال بد سے بدترین ہو گئی ہے، اور پاکستان کے جنوبی صوبوں میں غذائی قلت کی شرح 21-23% تک ہو گئی ہے، اور اس طرح پاکستان افریقہ کا مقابلہ کرنے لگا ہے بلکہ ان سے بھی آگے نکل گیا ہے، اس لیے کہ وہاں یہ شرح 15-20% تک ہے۔ بعض سیلاب زدہ علاقوں کے 70% عوام روٹی کھانے کے لیے قرضے لینے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور بعض صورتوں میں تو وہ خود کو فروخت کر رہے ہیں، اپنے اعضا فروخت کر رہے ہیں، گردے فروخت کر رہے ہیں، اس قسم کی خبریں آپ اکثر سن رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے پاکستان میں، یہ بھی بتایا گیا خوراک کی کمی نہیں، لیکن خوراک خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی خوراک کی نہیں پیسوں کی کمی ہے، اور وہ پیسوں کی کمی وہی جو ہیو نوٹس کا طبقہ ان کے پاس ہے. حکومت نے قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ اب ایک عام صارف کو 3 برس پہلے کے مقابلے میں گندم کی خریداری پر دگنی رقم خرچ کرنا پڑ رہی ہے. اور وزیراعظم کا بیان ہے کہ پاکستان کو خوشحال بنائیں گے. ان سے عرض ہے کہ حضور پہلے ہی اتنا خوشحال بنا دیا اور کیا خوشحالی لائیں گے اس کے اندر. ایسی خوشحالی تو لوگوں کو پتہ نہیں کہاں تک لے جائے گی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ورلڈ کپ. پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے اور بھارت بھی جو ہے مقابلے میں آ چکا ہے. اس حوالے سے پاکستانیوں کی کیا کیفیت رہی؟ وہ جو سیمی فائنل کوارٹر فائنل کا جو آخری محمد حفیظ کے ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں آخری چوکا لگانے کے ساتھ ہی لوگ اپنا غم بھول کر جشن منانے لگے. فضا تالیوں نعروں رقص فائرنگ پٹاخوں بھنگڑوں کی تھاپ اور سیٹیوں سے گونجنے لگی اور فلاح کی طرف بلاتی مغرب کی آزانوں کی طرف توجہ کم ہی لوگوں کی گئی. کم ہی لوگوں نے بارگاہ الہی میں رکوع و سجود کے ذریعے سے شکر کا اظہار کیا اور مزید فتوحات کے لیے دعائیں کی. دراصل ہم اہل پاکستان کی آنکھیں خوشی کے لمحات کو ترس گئی ہیں, لہذا اب خوشی کی ہر ساعت اور ہر لمحے کو اہتمام سے منانا چاہتے ہیں, میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں. زندہ دلانے لاہور, جن کے سینے پر ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر کے مونگ دلا گیا تھا, جہاں کے نوجوانوں کو بے درد شہید کیا گیا تھا, ویسٹ انڈیز سے جب پاکستان جیتا تو وہ ٹھمکے لگاتے ناچتے گاتے نظر آ رہے تھے. وہی پشاور جہاں ایک دن پہلے 2 راکٹ فائر ہوئے, بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا, وہاں کے وزراء ایوان صدر میں خلعت فاخلہ لیتے رہے اور عوام اس فتح پر روایتی پختون رقص کرتے رہے. وہی کوئٹہ جہاں روزانہ قوم پرست راکٹ برساتے ہیں, جہاں ایک روز قبل درزی کی دکان پر بم دھماکہ ہوا جس میں کئی افراد زخمی ہوئے, وہاں شام کو شادیانے بج رہے تھے اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے. اور وہی کراچی جہاں روزانہ اوسطاً 10 سے 15 افراد ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. شاید اس مارچ کے مہینے میں 200 سے زیادہ جانیں جو ہیں جا چکی ہیں. جہاں لوگ روزانہ اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھاتے ہیں, وہی کراچی عین نماز مغرب کی اذانوں کے وقت ہوائی فائرنگ اور شور و غوغا سے گونج اٹھا. بلکہ اس فائرنگ کے نتیجے میں بھی جو ہے ادھر خبر آئی تھی کہ 2 افراد اس میں بھی زخمی ہو گئے تھے. گانوں پر رقص تھا, لوگ مسرور و شاداں تھے, کسی کو خبر نہیں تھی کہ فلوریڈا میں قرآن پاک شہید کر دیا گیا ہے. اسی کرکٹ کے شور اور ہنگامے میں ڈرون حملے کر کے 50 کے قریب افراد شہید کر دیے گئے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تفریح یہ بھی ہے کہ اس ہنگامہ کرکٹ میں 53 ارب روپے کے ٹیکس جو ہے وہ مزید لگا دیے گئے. حکومت کو بھی یہی موقع تھا اور یہ ٹیکس ان پر لگائے گئے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں. اسی اثنا میں لندن سے فوج کو مخاطب کر کے یہ نعرہ بھی لگا دیا گیا کہ مل کر انقلاب لائیں گے, اور ہم نے سنی انسنی کر دی. یعنی ہمیں کیا مطلب, کوئی کچھ بھی کہے, دل کو ٹٹولیے, احساس کو تلاش کیجیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کچھ ختم ہو چکا اور ہم زندہ لاشیں ہیں. بے حس جنہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہی بات کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بنسری بجا رہا تھا. اللہ نہ کرے کہ ہماری قوم اس درجے مردہ ہو جائے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی سیمی فائنل کا مرحلہ باقی ہے. اس موقع پر جو ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.